نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج 29 شب ہے جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہو اور کل چاند نظر آ جائے اور بدھ کو عید ہو جائے. اس لیے اب یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد ہم اپنی زندگی کس طرح گزارے، کن باتوں کا اہتمام کریں، کن باتوں سے اجتناب کریں. مختصر طور پر یہ بیان کر دیا گیا، اور اس کو اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ رمضان شریف میں جو اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں، مغفرتیں اور بخششیں ہم سب کو انشاءاللہ حاصل ہو گئی ہیں، اور جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے اور اپنی کسی رحمت سے محروم نہیں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہماری مغفرت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا ہوگی. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و مغفرت کو اگلے رمضان تک لے جا سکیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، سلامتی سے گزرنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزر جائے، نافرمانیوں سے توبہ کر لی جائے، گناہوں سے بچنے کے اہتمام میں گزر جائے، روزے رکھے جائیں، تراویح پڑھی جائے، تسبیحات پڑھی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، زکوٰۃ فرض ہو تو وہ ادا کر دی جائے، بندوں کے حقوق جہاں تک ہو سکے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس طرح جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سارا سال سلامتی سے گزر جائے. تو جو سارا سال سلامتی سے گزرنے والی فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے طریقہ بتلانا مناسب ہے، اس لیے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا کام ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. جیسے اعتکاف میں آپ ماشاءاللہ کیسے اذان ہوتے ہی بہت سے احباب صف اول میں، بہت سے احباب صف ثانی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. یہی بات رمضان شریف کے بعد بھی چاہیے، اور جس طرح یہاں آپ نے فکر سے کام لیا تو آپ نے پانچ نمازیں با جماعت ادا کی، تراویح بھی الحمدللہ اہتمام سے پوری ادا کی. بس ایسے ہی رمضان شریف کے بعد ہم پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی عادت بنائیں، اور گھر کی خواتین اور دیگر خواتین پانچوں نمازیں اذان ہوتے ہی ادا کرنے کا اہتمام. خواتین کے اندر، بعض خواتین کے اندر یہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ نمازیں بہت دیر سے پڑھتی ہیں، کچن میں چلی گئیں تو کچن کے ہو کر رہ گئیں، مہمان آ گئے تو ان کے ہو کر رہ گئیں، اور نماز کی پرواہ نہیں. بعض کی تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، اور اکثر خواتین کی نمازیں بہت ہی لیٹ ہو جاتی ہیں، بہت تاخیر سے ادا کرتی ہیں، بعض مرتبہ مکروہ وقت کے اندر ادا کرتی ہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ کوتاہی مردوں میں بھی ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے، خواتین کے اندر بھی ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. خواتین کو بھی اذان ہوتے سارے کام چھوڑ کر، کچن بھی چھوڑ کر، اور مہمانوں کو تو کہہ دینا چاہیے کہ تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھو. مہمان آ گئے تو کوئی بلا آئیے کیا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے سے روک لیں. لہذا مہمانوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بلا عذر شرعی کے نماز کو مؤخر کرنا یا قضا کرنا صحیح نہیں، گناہ کی بات ہے. اور نمازیں جو بھی پڑھیں ہم آرام آرام سے اطمینان سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اور نماز سے پہلے نماز کے بعد جو نوافل سنتیں ہیں ان کی بھی ادا کرنے کی عادت ڈالیں. تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اس کے بھی اہتمام کریں. سنت موقعہ غیر موقعہ ہیں وہ بھی پڑھیں، اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، لیکن سنتیں بھی پڑھیں اور جو نوافل بعد میں ہیں ان کو بھی پڑھیں. ایسی جو مشہور مشہور سنتیں ہیں جن کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں، جن مردوں اور عورتوں کو قضا نمازیں نہیں ہیں ان کو جو مشہور مشہور نوافل ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے، جیسے کہ اعتکاف میں آپ حضرات انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، جیسے اشراق کی کم سے کم دو رکعت، بیت الجی کی چار رکعت پڑھو، چار کی کم سے کم دو رکعت، بیت الجی کے چار یا آٹھ رکعت پڑھے، اچھا اشراق چاش ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق چاش کی نماز ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے چار رکعت یا دو رکعت اشراق کی پڑھ لیں فوراً بعد ہی تک چاش کی دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لیں، چاش کی رکعتیں بارہ تک ہیں، بارہ ہی پڑھ سکتے ہیں، دس بھی پڑھ سکتے ہیں، آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چار بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ کہ چار پڑھیں کم سے کم دو پڑھیں، تو ان کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں، اس وقت اس کا بیان کا موقع نہیں ہے، تو میں معمول بتلا رہا ہوں کہ آپ کو رمضان شریف کے بعد بھی اپنا معمول باقی رکھنا چاہیے۔ نمبر دو، روزانہ بلا نواز قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، سب سے بہتر ہو تو فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ بلا نواز قرآن مجید کی تلاوت کرے، کم از کم ایک پاؤ تو کرے، اس سے بہتر ہے کہ آدھا پارا کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک پارا کرے، تاکہ ایک مہینے میں قرآن شریف پورا ہو جائے۔ اور جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ پچھلے زمانے میں عام مسلمان سات دن میں قرآن شریف پورا کر لیا کرتے تھے، اس لیے قرآن شریف میں سات منزلیں لکھی ہوئی ہیں، ایک منزل دو منزل، سارا قرآن شریف سات منزلوں پہ تقسیم ہے، تو اس لیے تقسیم ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کا اتنا شغف تھا، اتنا شوق تھا کہ عام آدمی بھی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرتا تھا، ساتویں دن قرآن شریف پورا ہو جاتا تھا، پھر جب اس میں سستی آ گئی تو پھر اب تیس پارے ہو گئے اس کے، اور ایک حد منقرر کر دی کہ یہاں سے یہاں تک ایک پارا، اس طرح سارا قرآن شریف تیس پاروں پر منقسم ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ عام مسلمان روزانہ ایک پارا پڑھنے کا معمول رکھتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی بوڑھے جوان بچے بھی سب ایک پارا روزانہ پڑھتے تھے، تیس دن میں مہینے میں قرآن شریف پورا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب تقریباً یہ بھی مطلوب ہو گیا، بہرحال قرآن شریف کی تلاوت نہ چھوڑیں، اور یہ تو پورا قرآن شریف ہمارا مہینے میں یا پندرہ دن میں یا سات دن میں ختم ہونا چاہیے، اس کی عادت ڈالیں، اور خواتین بھی عادت ڈالیں مرد بھی، تو بہتر تو یہ کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ پہلے پڑھے، ورنہ پھر جس کو سہولت ہو پڑھے، اور جو مشہور صورتیں ہیں ان کو بھی اپنے معمول میں رکھیں، جیسے روزانہ صبح شام ایک مرتبہ یاسین شریف، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ دخان، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے دم کرنا، فجر میں اور مغرب میں تین، اور سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھ کے دم کرنا، باقی نمازوں میں ایک مرتبہ پڑھنا۔ تو یہ ایک خوشی کی بات بھی آپ کو سنا دوں کہ آپ کے اعتکاف میں میں نے شروع میں تین باتوں کا اعلان کیا، اور وہ اس لیے اعلان کیا تاکہ ہم لوگ مشغول ہو جائیں اور اپنے آپ کو مشغول رکھیں، ہمارا کوئی وقت جو ہے ضائع نہ ہو، یا تو ہم یہاں رہتے پانچ پانچ شروع ختم کر لیں، یا ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پورا کر لیں، یا ستر ہزار مرتبہ درود شریف پورا کر لیں، کوئی دو بھی کر سکتا ہے، کوئی تینوں بھی کر سکتا ہے، تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس مسجد کے معتکفین میں دو نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے روزانہ الحمدللہ ایک قرآن شریف ختم کیا، اور کل ان کے انشاءاللہ تعالی دس قرآن شریف پورے ہوئے، میں نے ان کو انعام دیا، بہت بڑی قابل قدر بات ہے، یہ تو پروں نے بولا کہ یاد تازہ کر دی انہوں نے، پہلے زمانے میں روزانہ بھی قرآن شریف ختم ہوتا تھا، حجمامہ بہنی فرحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے نا آپ حضرات نے، رمضان شریف میں اکسٹھ قرآن شریف پورے کرتے، اکسٹھ، ایک پورا قرآن شریف رات میں، ایک پورا قرآن شریف دن میں، ایک قرآن کریم تراویح میں، تیس دن میں ختم کرتے، وجہ کہ اگر آدمی پکا حافظ ہو یا ناظرہ خاں پکا ہو اور وہ لگ کے پڑے تو آٹھ گھنٹے میں قرآن شریف پورا ہو جاتا ہے، آٹھ گھنٹے لگتے ہیں پورا قرآن شریف پڑھنے میں، کوئی ذرا کمزور ہوگا تو دس گھنٹے لگیں گے، تو وہ رات میں بھی تو بارہ گھنٹے کی رات ہے، بارہ گھنٹے کا دن ہے، تو 8-8 گھنٹے انہوں نے لگائے ماشاء اللہ، روزانہ ان جوانوں نے پورا قرآن شریف ختم کیا ماشاء اللہ، بڑا میرا دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے تو ماشاء اللہ بہت سارے ہیں جنہوں نے 70,000 کلمہ پورا کر لیا ہے، یا 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے، یا 5-5 شریف ختم کر لیے ہیں، وہ تو ماشاء اللہ اتنے کہ سب قابل مبارکباد ہیں. جنہوں نے نہیں کیا ہوئے وہ فیل ہیں، فیل نہیں ہونا بھائی. دیکھو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا تو فیل ہونے سے بچے، فیل ہونا اچھا نہیں ہے، جتنا اچھا مقابلہ تھا آپ سب کا ماشاء اللہ. خیر تو قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنا دیا. اس میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جن کا قرآن شریف تجوید کے مطابق نہیں ہے وہ اپنے قرآن شریف بھی تجوید کے مطابق درست کریں، کسی بھی قاری صاحب کی خدمت لیں، ان کو معقول وظیفہ دیں اور ان سے سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھیں اور اپنے مخارج صحیح کریں، غنہ اخفاء اظہار درست کریں. یہ فرض و واجب ہے بھائی، یہ فرض و واجب، ورنہ زندگی بھر گنہگار رہیں گے. اللہ تعالیٰ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کلام کو طریقے سے پڑھنا چاہیے، غلط سلط پڑھنے کا تو گناہ ہے، اور خلاف تجوید پڑھنے کا مطلب ہے غلط سلط پڑھنا، تو غلط سلط پڑھنا تو گناہ ہے. اور اس کے بارے میں علماء کا یہ ارشاد ہے کہ رب قارئ والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان پہ لعنت کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں 99% مرد حضرات بھی اور خواتین بھی تجوید سے بالکل ناواقف ہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے تجوید سے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اسی میں ان کی جوانی گزر گئی، اسی میں ان کا ادھیڑ عمر ہونا گزر گیا، اسی میں ان کا بڑھاپا آ گیا، اب تک بھی وہ قرآن شریف غلط ہی پڑھ رہا ہے. تو بھائی ان کی تو آخرت میں ہی پکڑ ہوگی اگر وہ اپنے قرآن شریف کو تجوید کے مطابق صحیح نہیں کریں گے. تجوید کے مطابق حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا یہ فرض و واجب ہے، غنہ اخفاء اظہار کرنا یہ اس کے لوازمات میں سے ہے، اور خوش الحانی یہ مستحب ہے. تو خوش الحانی تو ضروری نہیں ہے تجوید کے اندر، کہ سبھی کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت لہجہ سے پڑھنے والے ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ تسبیحات کا معمول رکھیں، روزانہ بلا ناغہ تسبیحات پڑھا کریں. اور وہیں آپ کو بتا دی گئی ہے الحمدللہ 5 تسبیح ہیں جو صبح شام پڑھنے کی ہیں، ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح. تیسرا کلمہ جو ہے وہ دو حصوں میں کر لے تو آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله واللہ اکبر تک ایک تسبیح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سے ایک تسبیح، 5 ہو گئی. تو اس کا پڑھنا آسان ہو گیا. اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فوائد ہیں، اس میں ایسے انوار و برکات ہیں کہ بیان سے باہر، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. قرآن شریف کے بڑے فضائل ہیں اور ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں الحمدللہ، وہ سب حاصل ہوں گے. لہذا اس کا معمول بنا ہے 5 تسبیح صبح، 5 تسبیح شام ہے بھائی. اگر کسی کو بہت ہی مشغولیت ہو تو وہ 33 مرتبہ ہی پڑھ سکتا ہے، اس سے کم نہیں کرنی چاہیے. اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بنا لیا. یہ ساری زندگی کا معمول رہا ہے. سونے کے بعد سوتے وقت بھی اس کے پڑھنے کا معمول رکھے.
آگے
ذرا قریب آنا پڑے گا،
قریب آ جائیں.
ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخری مرتبہ سبحان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا پلڑا ثواب سے بھر جاتا ہے، اور میزان عمل کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں رکھ دے تو چھوٹے ہوں گے، اتنا بڑا پلڑا تو ثواب کتنا بڑا۔ اور دنیا میں اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اور اطمینان ہی اطمینان و سکون ہی سکون دل کے اندر بھر جاتا ہے۔ اللہ کے کم کریں، بہت کم کریں، تو اللہ کے ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا انتہائی سکون میں آ جاتا ہے، دل میں بڑا سکون ہی سکون، وہ سکون آپ بیان ہی نہیں کر سکتے آپ سے کیسا سکون ہوتا ہے، وہ اسی کو محسوس ہو سکتا ہے جو اللہ کی یاد سے جس کا دل آباد ہو، کیونکہ دل ایک ہے وہ ایک کے لیے ہے، یاد دل ایک ہے وہ ایک ہی کے واسطے ہے بس، یا دل میں تو ان کی یاد ہی رہنی چاہیے۔ ایک شعر یاد آ گیا، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور سے دور کا ساما کیے ہوئے۔ کیسے ملیں گے، کب ملیں گے، وہ تو دل میں پہلے سے موجود تھے، بس غفلت کے پردے مجھ پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک اور ہم ایسا کر کے، ہمارے ایک بزرگ گزرے حکیم ابراہیم غزمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شعر یاد آ گئے، وہ بھی سن لیں۔ دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، کس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے حریم دل کے پاس۔ دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، کس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے حریم دل کے پاس۔ کیا کہا، کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس، کیا کہا، کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس، پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس آیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشدے کا ہے۔ ڈوبنے کا خوف کیسا وہم تک شاید نہ ہو، وہ اگر دیکھا کرے رزمی اگر ساحل کے پاس۔ اللہ کے ذکر سے سب سے پہلے دل کے اندر سکون آتا ہے، ان کی محبت آتی ہے، ماسی اللہ کی محبت نکلتی ہے، اور جتنا جتنا ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ماسی اللہ کی محبتیں دل سے نکلتی ہیں، بندہ ان کا تابے دار بند چلا جاتا ہے، اور دل و جان ان پہ فدا کرنے والا بن جاتا ہے، اور شیر کا مشتاق بننے لگتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو، یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے، یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت آدمی کے دل میں ہونے لگتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے دین و ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ جب یہ حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایمان کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر نماز بعد نماز پڑھنا بھی پھول کی طرح آسان ہوگا، تہجد پڑھنا اور سارے نوافل پڑھنا بھی پھول کی طرح آسان ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نہ فرمانے سے نہ میں کرنا مشکل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، گناہوں سے بچنا بے حد آسان ہو جائے گا، یہی چاہیے۔ تو تیسری چیز جو بتائیے وہ ذکر اللہ ہے، اور چلتے پھرتے بھی کوئی سا نہ کوئی سا ذکر زبان پہ رہنا چاہیے، یا تو قرآن شریف کی تلاوت زبان پر رہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری رہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ درود شریف زبان پہ جاری رہے، ہر وقت چلتے پھرتے زبان پہ درود شریف رہے، اس طرح سے صبح شام کی تسبیحات بھی پڑھے، ہر نماز کی تسبیح فاطمی بھی پڑھے، اور اسی چلتے پھرتے بھی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ یہ ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا اتنا اونچا عمل ہے کہ بیان سب اس کا ایک ادنا فائدہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے زبان اللہ اللہ کرنے لگتی ہے. شعر یاد آ گیا, دیکھ مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا, مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا, مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا, اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا, لپے دمے آخر تیرا نام آ گیا. آیا اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا, کریں گے تو ملے گا, وہ بغیر کرے کیسے ملے گا. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانہ دار ہے, مجھے فرصت نہیں ملتی, یہ نہیں ملتا, نہیں ملتا تو یہ نہیں, طبیعت نہیں چاہتی, یہ تو بہانے بازی, بہانوں سے کچھ نہیں ملے گا, کرنے سے ملے گا جو کچھ کرے گا. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں, اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے دو کام ضروری ہیں, ایک تو یہ کہ چونکہ ہم عالم نہیں ہیں, فاضل نہیں ہیں, ہمیں دین کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہے, یا جو بھی اہم کام کریں علماء حق سے پوچھ پوچھ کر کریں, جو ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کے لیے تو ہمارا دارالافتاء ہی الحمدللہ کافی ہے. جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہو دارالافتاء میں آ جائیں, زبانی پوچھنا چاہیں زبانی پوچھ لیں, لکھ کر پوچھنا چاہیں لکھ کر پوچھ لیں, ٹیلی فون پر پوچھنا چاہیں ٹیلی فون پر پوچھ لیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہاں سے آپ دارالافتاء میں رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں, مسئلہ پوچھ پوچھ کے چلیں. کاروبار کے متعلق بھی مسئلہ پوچھیں, اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں مسائل پوچھیں, اپنے ذاتی معاملات میں بھی مسائل پوچھیں, لیکن ہر اہم معاملے میں علماء سے پہلے پوچھیں, بعد میں قدم اٹھائیں. قدم اٹھا کر پوچھنا یہ غلطی ہے, کیونکہ اس میں عموماً آدمی غلط قدم اٹھا لیتا ہے, پھر بعد میں جب حکم معلوم ہوتا ہے تو پچھتانا پڑتا ہے. اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے, بس اس کا معمول بنا لیں کہ ہمیشہ علماء حق اور مفتیان برحق سے رابطے میں رہیں, ہر اہم معاملے میں پہلے ان سے مشورہ لیں, مشورہ لے کر مسئلہ معلوم کر کے شرعی حکم دریافت کر کے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ زندگی دھیرے دھیرے پٹری پہ چڑھ جائے گی اور شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا چھٹا کام یہ ہے کہ بھئی کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں, کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں. جیسے علم جو ہے علماء کرام کی صحبت سے آتا ہے, مفتیان اعظام سے پوچھنے سے آتا ہے, ان کے پاس جانے سے آتا ہے, گھر بیٹھنے سے نہیں آ سکتا, ایسی عمل جو ہے وہ بھی اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. علماء علم بتلاتے ہیں, شریعت کے احکام بتاتے ہیں, اور اس کو اولیاء اللہ عمل کرنا سکھاتے ہیں. یہ علم اور عمل دونوں صحبت سے آتے ہیں. دیکھو کوئی طالب علم اپنے گھر میں رہے اور مدرسے میں داخل ہو کر کے آٹھ سال کا کورس مکمل نہ کرے, کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. مدرسے میں آئے گا, پھر یہاں داخلہ لے گا, پھر اپنے اساتذہ کرام کی صحبت میں رہے گا, تو آٹھ سال میں عالم فاضل ہو جائے گا, صحبت سے عالم بنے گا. گھر میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کرے گا تب بھی نہیں بن سکتا. ایسے ہی یاد رکھو عمل ہے کہ عمل سکھانے والے اہل تقویٰ ہوتے ہیں, متبع سنت متبع شریعت اللہ والے ہوتے ہیں, جو کسی کے مجاز ہوں, اور جس کے مجاز ہوں وہ بھی متبع سنت متبع شریعت ہوں. جیسے ہمارا سلسلہ شرفیہ ہے الحمدللہ, اس کے جو بزرگان دین آج بھی موجود ہیں, بڑے بڑے موجود ہیں, دارالعلوم میں ہی موجود ہیں, دارالعلوم کے علاوہ کراچی میں اور پاکستان میں الحمدللہ جگہ جگہ موجود ہیں. جس کو جس سے مناسبت ہو, جس کو جس سے تعلق ہو, جس کو جس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہو, بس وہ ان کی خدمت اختیار کرے, اور اس نیت سے اختیار کرے کہ مجھے باعمل بننا ہے, مجھے اللہ والا بننا ہے. اللہ والا بننا کوئی مشکل کام نہیں, بس صحبت میں اخلاص سے جائے, جو ہدایت دیں جان و دل قربان کر کے اس کو عمل میں لائے, کوئی رکاوٹ ہو تو ان سے مشورہ کرے, اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. جب ان کی صحبت میں رہے گا تو پھر خود بخود آسانی سے دین عمل میں آتا چلا جائے گا, ورنہ نہیں آ سکتا. چاہے آپ کتنی آپ کی عمر ہو جائے گی, آپ جہاں پہلے تھے وہیں کے وہیں رہیں گے. اس لیے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے متعلق ہے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. اللہ, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. تو جو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں, جو تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں, اپنی ساری خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کیے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو, اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں, آپ ہم سے جڑ جاؤ. تو جیسے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جو ان کے پاس بیٹھے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, وہ بھی مالا مال ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, جیسے علم کا سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, ایسے عمل سیکھنے کا سلسلہ بھی صحبت کے ذریعے حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس لیے چار سلسلے مشہور ہیں. جیسے ظاہری احکام کے متعلق چار سلسلے مشہور ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ چار سلسلے ہیں احکام شریعت سیکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے. ایسے عمل سکھانے کے والوں کے بھی چار سلسلے ہیں, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ. یہ سب وہ بزرگان دین ہیں جو اپنے پاس آنے والوں کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں, شریعت کی پاسداری سکھاتے ہیں, کس طرح عمل کیا جاتا ہے, کیسے عمل کرنا چاہیے, کیسی نماز ہونی چاہیے, کیسے کیا ہونا چاہیے. مگر اس کے لیے ایک اخلاص شرط ہے. ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے خاطر, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننے کی نیت سے جائے, دوسرے ہمت مردانہ اختیار کرے, مجاہدہ کرے, کوشش کرے, محنت کرے. جب تک محنت نہیں کرے, کوشش نہیں کرے, خود بخود عمل نہیں آئے گا. تو اخلاص اور جد و جہد شرط ہے اس کے. اور جب جد و جہد کرے گا تو پھر اپنا حال بتانا اور اس کے بعد مشورہ لے کر عمل کرنا ضروری ہے. اور آخری بات یہ کہ رمضان شریف میں جیسے بہت سے گناہوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچنے کا اہتمام کیا, بالخصوص اس مسجد میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہر کے بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے, تو رمضان شریف کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام رہے. یہ تہیا کر کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اب ہم نہ اپنی آنکھوں سے گناہ کریں گے, نہ زبان سے کریں گے, نہ ہاتھ پیر سے کریں گے, نہ اپنے پیٹ پیٹ سے کریں گے, نہ حرام کھائیں گے نہ کھلائیں گے, حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے, حرام سے بچیں گے. اور جتنے بھی گناہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, جن میں سے بعض ہم میں بھی پائے جاتے ہیں, ان سے ہم یہاں بھی توبہ کر کے جائیں گے. کر لیے توبہ الحمدللہ, سب نے کر ہی لیا اللہ کا شکر ہے, اور توبہ انشاءاللہ قبول ہو گئی ہے. بس اب یہ تہیا کرنا ہے کہ یہ ہماری توبہ برقرار رہے. وہ جب یہ ہے جب ہم یہاں سے یہیں سے جب جانے سے پہلے تہیا کر لیں گے انشاءاللہ, اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب انشاءاللہ سود نہیں لیں گے, نہ سود دیں گے, نہ رشوت لیں گے, نہ رشوت دیں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ تہمت لگائیں گے, نہ تانو تشنی کریں گے, نہ جھوٹ بولیں گے, نہ ہم کیا کہتے ہیں چغلی کھائیں گے, نہ ٹی وی دیکھیں گے, نہ موبائل کے اندر فلمیں دیکھیں گے, ننگی تصویریں نہیں دیکھیں گے, برہنہ نیم برہنہ تصویریں موبائل کے علاوہ, انٹرنیٹ کے علاوہ اخبارات میں بھی ہوتی ہیں, رسائل میں بھی ہوتی ہیں, ہر چیز پر عورتوں کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں. سب سے اپنی نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جتنے موٹے موٹے بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں, وہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیے, اور معلوم ہونے کے بعد ان سے جیسے اب بچ رہے ہیں, اعتکاف سے جانے کے بعد بھی بچے. تو بس ان باتوں پر اگر ہم نے پابندی سے عمل کیا, تو بس پھر انشاءاللہ تعالی سارا رمضان سلامتی سے گزرے گا, اور یہ رمضان شریف کی برکتیں انشاءاللہ اگلے رمضان تک ہمیں حاصل رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. واقع دوانا اللہم لک الحمد لا نفسی ثنان علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم لک الحمد لا نفسی ثنان علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى,
من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اگر یا اللہ آج شب قدر ہو تو ہمیں ضرور نصیب فرما دیجئے شب قدر بھی ہم کو نصیب فرما اور ہو سکتا ہے اس رمضان کی آخری شب ہو تو یا اللہ رمضان شریف کی آخری شب میں حضور کے ارشاد کے مطابق 3 کروڑ آدمی دوزخ سے آپ آزاد فرمائیں گے اور 1,80,00,000 یا اللہ آپ رات میں جو پورے مہینے میں آپ نے دوزخ سے بری فرمائے ہیں اتنی تعداد میں آج بری فرمائیں گے لہذا ہماری عاجزانہ درخواست ہے ہم بھی خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ہم آپ سے آپ کی شان کے لائق ہم کوئی عبادت نہیں کر سکے جس کی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور بلکہ ہم سے کچھ گناہ بھی ہوتے رہے ہیں یا اللہ ہم سب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں بخش دیجئے اور ان دوزخ سے آزاد ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے ہمارے والدین کو بھی شامل کر دیجئے ہمارے اہل ویال کو شامل کر دیجئے ہمارے عزیز و اقارب کو شامل کر دیجئے ہمارے والد والدہ اور دادا دادی نانا نانی ساس سسر کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ان کو بھی شامل فرما دیجئے سبھی کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت الفردوس دے دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخل فرما ہمیشہ کے لیے دوزخ سے بری فرما ہمیشہ کے لیے دوزخ سے بری فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ انہیں قرضے قرضہ آسانی سے اتروا دیجیے جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے میں آسانی فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما ہمیں بھی اور ہر ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کامل عطا فرما عافیت کامل عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین جن کے بچے اور بچیاں شادی قابل ہو گئے اور اب تک ان کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ بروت ان کو نیک رشتے عطا فرما یا اللہ بروت انہیں نیک رشتے عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین کی اور ان کے گھر والوں اور جملہ متعلقین کی اور تمام اہل دارالعلوم کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی نیک مرادیں پوری فرما سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا ارحم الراحمین ہم یا اللہ رمضان اس حالت میں گزرے کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو یا اللہ رمضان شریف اس حالت میں ہم سے جدا ہو کہ ہم دوزخ سے بری ہو چکے ہوں یا اللہ رمضان اس حالت میں جدا ہو کہ ہم جنت کے لائق ہو گئے ہوں اور اپنے ہمارے لیے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہو یا اللہ جنت اپنی رحمت سے عطا فرما جنت اپنی رحمت سے عطا فرما ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما اپنی رحمت پہ نظر فرما کر حضور کے صدقے جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ سے بری فرما یا اللہ جو بھی عبادت ہوئی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے یا اللہ ہرگز آپ کے شان کے لائق نہیں ہے مگر آپ کریم الکرما ہیں اور رحیم الرحما ہیں رحمان الدنیا والا آخرہ ہیں آپ کو آپ کی رحمت کاملہ کا واسطہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے قبول فرما جو کوتاہیاں ہوں گی اس کی ہم معافی مانگتے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما اور اس کو یا اللہ اپنے رحمت سے قبول فرما اور جو اجر و ثواب بیان ہوا ہے یا اللہ وہ سب اپنی رحمت سے عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرما عزت والی زندگی عطا فرما اپنے فرما برداروں کی زندگی عطا فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک بندوں میں اور مخلص بندوں میں شامل فرما اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما ہماری اولاد کو بھی یا اللہ نیک بنا دے یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو رات ایک رات رہ گئی، ایک دن رہ گیا، ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، اس لیے یا اللہ جو ایک دن ایک رات رہ گئے یا اللہ ان سے دل و جان سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے ان لیل و نہار سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، تسبیحات کی، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچے توبہ کرنے کی، آئندہ زندگی کو ان اصولوں کے مطابق جو یہ بیان کیے گئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب یا رحم الراحمین، تمام حاضرین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. جو احباب دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ ان کی بھی ساری مرادیں پوری فرما. یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں پر حکومت عادلہ قائم فرما، حکومت صالحہ قائم فرما، ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ بدمنی کو دور فرما. اور یا رحم الراحمین، دارالعلوم کی اکابر دارالعلوم کی حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم اور اہل دارالعلوم کی حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم کے بانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار درجے بلند فرما. یا اللہ بے شمار درجے بلند فرما، ان کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ان کے فیض کو جاری و ساری فرما، دارالعلوم کے تمام شعبوں میں برکت و ترقی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. تمام علماء حق مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں کی مدد فرما، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یا رحم الراحمین، رمضان شریف کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.